الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. یہ باب قائم کیا ہے، باب و اصلاح ذات البین. ذات البین یعنی آپسی تعلقات اور آپس کے رشتوں کو درست رکھنا، کہ آپس میں میل محبت، تعلق، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی خیرخواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی سے پیش آنا، یہ ہو. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، آپس میں دوسروں کے متعلق دل میں کینہ بغض رکھا جائے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر آپسی تعلقات کو درست اور ٹھیک رکھنا، استوار رکھنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین. اس کی بڑی تاکید آئی ہے، چنانچہ یہ روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ والصیام والصدقۃ، کہ نماز، روزے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر جو عمل ہے وہ میں نہ بتلاؤں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا. قالوا بلا، صحابہ نے جواب میں عرض کیا کہ ضرور بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: صلاح ذات البین، آپسی تعلقات کو ٹھیک رکھنا، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، خیرخواہی سے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بھلائی سے پیش آنا، یہ ہے سب سے بہتر عمل. وہ فساد و ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس کے تعلقات کا نادرست ہونا، اس میں بگاڑ کا پیدا ہونا، یہ موندنے والا ہے. دوسری روایت میں ہے: لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موندتا ہے بلکہ دین کو موند ڈالتا ہے. اب یہاں نماز، روزے اور صدقے سے جو افضل قرار دیا گیا، تو عام طور پر تو حضرات شرع یہی فرماتے ہیں کہ یہ نفل نماز، نفل روزے، نفل صدقہ وغیرہ سے بڑھ کر کے ہے آپسی تعلقات کو درست رکھنا اور استوار کرنا. لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپس کے تعلقات جب بگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق دل میں عداوت، دشمناوٹ اور مخالفت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپس میں قتل و قتال ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور خون اور قتل کی نوبت آتی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق دل کے اندر بغض اور عداوت ہوتا ہے. ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں، ریبتیں ہوتی ہیں، بہتان تراشیاں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس ایک چیز کی وجہ سے بے شمار کبائر کا ارتکاب وجود میں آتا ہے. تو گویا یہ بہت سارے حقوق العباد اس کے نتیجے میں ضائع ہوتے ہیں، جس کی بعد میں تلافی مشکل سے ہو پاتی ہے. اس کے برخلاف اگر فرائض کی ادائیگی میں بھی کسی سے کوتاہی ہوئی ہے اور بعد میں اگر اس کو احساس ہو اپنی اس کوتاہی کا، کمی کا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو چونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے تو وہ نماز کی قضا کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے توبہ کر کے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے اور اس جو ہے مسئولیت سے بری کر سکتا ہے. لیکن یہ جو آپسی حقوق کے بگاڑ کے نتیجے میں جو نقصانات اٹھائے ہیں، بعد میں جا کر کے بھی عام طور پر اس کی تلافی ہو پاتی نہیں ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو یہاں صلاۃ اور صیام اور صدقہ کو فرائض تک پر محمول کیا ہے. بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپس کے تعلقات کی درستگی کو بڑی اہمیت دی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آپس کے تعلقات درست ہوں گے تب ہی دین کے معاملے بھی درست ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا، اور عبادات کی ادائیگی میں بھی آدمی یکسوئی کے ساتھ مشغول رہے گا. اگر آپس میں عداوتیں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا نہیں کر پائے گا. اس لیے یہ آپس کے تعلقات کی درستگی بڑی اہم ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا سفیان بن الحسین عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بین قال هذا تحریج من اللہ علی المؤمنین ان یتقوا اللہ وان یصلحوا ذات بین. یہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس آیت کریمہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرو، درست کرو. اس کی تفسیر اور تشریح کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، ھذا تحریج من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایمان والوں پر گویا پابندی عائد کی گئی، لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کریں اور آپس کے تعلقات کو درست کریں. دیکھو اگلے باب کے اندر جو روایت آئی تھی اس میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں یہ بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی ایذا رسانیوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور پہنچائی جانے والی ایذا رسانیوں پر صبر نہیں کرتا. پھر دوسری روایت بھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی تھی کہ لیس احد اصبر علی ذا یسمع من اللہ عز و جل، کہ اللہ سے زیادہ کوئی صبر والا نہیں اس ایذا رسانی پر جس کو اللہ جو اللہ کو پہنچائی جاتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. مثلاً انہم لا یدعون لہ الولد، کہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا پکارتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کو عافیت بھی دیتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے. گویا یہ خاص طور پر یہ اصلاح ذات البین کے لیے بطور تمہید کی وہ بات بتلائی گئی تھی کہ دیکھو یہ آپس کی ایذا رسانیاں وہ ایسی چیز ہے کہ ایک فطری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے لوگوں کو پیدا کیا ان کی ظاہری شکل و صورت ہے، چہرہ ہے، جسم ہے. اب کروڑ ہا کروڑ آدمی، ارب ہا لوگ دنیا کے اندر ہیں، دو آدمیوں کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں، یہاں تک کہ آنکھیں بھی ایک کی دوسرے سے ملتی جلتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کا اللہ کے یہاں خزانے ہیں. گویا چہرے، شکل اور صورت کے بھی اللہ کے یہاں ایسے خزانے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں, دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب تک باقی رہے گی, وہاں تک جتنے بھی انسان آ رہے ہیں, ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے الگ, ہر ایک کی آنکھیں دوسرے سے الگ, ہر ایک کی ناک دوسرے سے الگ, ہر ایک کے ہاتھ اور انگلیاں, بلکہ پوروے, یہاں سائنسدانوں کے یہاں یہ ہے کہ کسی کے بھی یہ پوروں کی جو خطوط ہیں, حالانکہ یہ پوروا جو ہوتا ہے پورا ایک انچ چوڑا نہیں ہوتا, ایک انچ سے بھی کم ہے, اور لمبائی کے اعتبار سے بھی ڈیڑھ انچ, یہ ڈیڑھ انچ لمبا ہے اور جو ہے چوڑائی میں ایک انچ سے بھی کم حصہ کروڑ ہا ارب ہا آدمیوں کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورتیں الگ بنائی ہیں, اسی طرح اندرونی مزاج, اندرونی طبیعتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی الگ بنائی ہے, اور ان طبائع کے اختلاف کی وجہ سے ہر ایک کی پسند, ہر ایک کا جو ہے مزاج, ہر ایک کی سوچ جو ہے, ہر ایک کو اپنا اپنا انداز دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ, جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ کیسے؟ تو کہا ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو, کسی بات پر جب قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم یہ الفاظ کہتی ہو, لا ورب محمد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, اور اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم یوں کہتی ہو, لا ورب ابراہیم, کہ ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ خالی زبان سے, ورنہ دل میں تو آپ کی محبت بھری ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں لکھا ہے شرح حدیث میں کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر تمام ازواج مطہرات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی, اور ایسی کون بیوی ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرے گی, حضرت تمام ازواج مطہرات کا یہ حال تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں, ان کا واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے, سیر کی کتابوں میں, کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایک موقع ایسا آیا تھا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کی خلاف ورزی قریش نے کی, اور اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے نام خط بھیجا, ان کو کہلوایا کہ آپ کی طرف سے صلح حدیبیہ کی شرائط کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے ورنہ یہ صلح ختم ہو جائے گی. تو بعض نادانوں نے کہہ دیا کہ ہمیں صلح ختم کرنی ہے. بعد میں احساس ہوا قریش کو کہ نہیں, صلح باقی رہنی چاہیے. تو اس صلح کو برقرار رکھنے کے لیے قریش نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو اس وقت تک ابھی اسلام لائے نہیں تھے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ظاہر ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کی صاحبزادی تھی, سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے یہاں پہنچے. جب ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ابا آئے ہیں, وہاں جا کر کے بیٹھیں گے. وہ جلدی سے آگے بڑی اور بستر لپیٹ کر کے رکھ دیا. پوچھا ابو سفیان نے کہ بیٹی ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں ہوں؟ دو میں سے ایک ہو جا. کبھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے, معمولی چیز بچھی ہوئی ہوتی ہے تو ہم ہٹا دیتے ہیں, ذرا اچھی بچھائیں گے تو یہ ان کے لائق نہیں. تو بہرحال دو میں سے ایک وجہ. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف جواب دیا کہ ابا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں, آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. دیکھو یہاں کتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جتنی محبت تھی, ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے ساتھ اتنی محبت نہیں تھی. کیونکہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے, باقی حقوق کی ادائیگی میں تو جو ہے برابری ہوا کرتی تھی. اسی لیے اسی محبت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے, اللہم ھذا قسمی فی ما املک فلا تلومنی فی ما لا املک, کہ باری تعالیٰ یہ میری تقسیم اس چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہے, یعنی یہ جو ظاہری حقوق ہیں نفقہ کسوہ یہ کپڑا اور یہ ساری دوسری چیزوں کی ادائیگی، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی قلب کا متوجہ ہونا کسی کی طرف زیادہ مائل ہونا اس میں تو میری گرفتہ نہ کیجیے. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت جو تعلق تھا ظاہر ہے، اور ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائیگی کا جو اہتمام کرتے تھے کوئی دوسرے کسی دوسرے سے اس کی توقع اور امید نہیں کی جا سکتی. تو بھلا ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی ہو، پھر بھلا یہ ناراضگی کیسی؟ سوال یہ ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے خوش ہوتی ہو راضی ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے، ناراض ہوتی ہو وہ بھی پتا چل جاتا ہے، تو ناراضگی کیوں ہوئی؟ وہی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کبھی کوئی بات سامنے والے کی ناگوار ہو جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ظاہری شکلوں اور صورتوں کو الگ الگ بنایا ہے، اندرونی مزاج کو اندرونی طبائع کو بھی الگ الگ بنایا ہے. ہر ایک کی پسند، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا میلان الگ الگ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی نادانستہ طور پر بھی ایک آدمی کو دوسرے سے تکلیف پہنچ جاتی ہے. اسی موقع پر گویا ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ بھئی کسی دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو لے کے نہ بیٹھے رہیے، بلکہ آپ اس کو معاف کر درگزر سے کام لیجئے، صبر اور تحمل سے کام لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق کی طرف سے جو چیزیں ناروا پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا تخلقوا بأخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے باوجود لوگوں کو عافیت دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی آپس کے اندر اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. جب یہ ہے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو بھی اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف رکھیں. تو یہی اصلاح ذات البین یعنی آپسی تعلقات کی درستگی کے لیے اگر انہی تعلیمات کو اور انہی ہدایتوں کو جو ہے اگر پیش نظر رکھا جائے تو معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے. باب نلا کذب هو لك مصدق. حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا بقيه عن زباره بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن الجبير بن نفير ان اباه حدثه ان سفيان بن اسيد الحضرمي حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت له كاذب. جب تم کسی آدمی کے سامنے کوئی بات غلط اور جھوٹ بیان کرو حال یہ کہ وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، یعنی آپ بھی جانتے ہیں کہ میں جو بات اس کو کہنے جا رہا ہوں سامنے والا میری بات کو بالکل صحیح اور درست سمجھ رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کی ویسے تو جھوٹ جیسا کہ پہلی اگلے بابوں میں آ چکا کہ جھوٹ ویسے بھی گناہ ہے، ممنوع ہے، لیکن یہ اور زیادہ اس کی خطرناک صورتحال ہے. یہاں حضرت سفیان ابن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا. یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی کو کوئی بات بیان کرو بتلاؤ ہو لک مصدقون، کہ آپ کی اس بات میں وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، وانت لہ کاذبون، اور آپ اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یعنی آپ جو بات اس سے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ آپ سچ. یہ بھی معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے. یہ جو آپس کے تعلقات کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے جو اسباب ہیں اس نے کیے بھی ہیں. بعض مرتبہ کسی کے متعلق ایک آدمی دوسرے کو یوں کہتا ہے فلانے نے تمہارے متعلق ایسا کہا، حالانکہ یہ کہنے والا جانتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کہا، اور یہ کہنے والا یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں جس کو یہ بات کہہ رہا ہوں وہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے، سچا سمجھ رہا ہے. ایک تو خیانت ہوئی اور یہی چیز آپسی تعلقات کے بگاڑ کا بھی ذریعہ بنی. تو بہرحال یہ بہت بڑی خیانت ہے. گویا اس حدیث کے ذریعے سے بھی وہ جو اسباب ہو سکتے تھے آپسی تعلقات کے بگاڑ کے، ان اسباب کو بھی روک تھام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے. باب لا تعید اخاک شیئن فتخلفہ. اپنے بھائی سے کسی چیز کا وعدہ نہ کرو کہ اس میں تم اس کی خلاف ورزی کرنے والے ہو. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاري عن ليث عن عبد الملك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار اخاك ولا تمازه ولا تعيده موعدا فتخلفه. حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمارے اخاک، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت. ممارات کا مطلب ہے زبانی طور پر جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو ممارات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس سے نزاع مت کرو. ولا تمازح، اور اس سے جو ہے ٹھٹھا نہ کرو، یعنی ایسا مذاق جو اس کی بے عزتی کا ذریعہ بنتا ہو، جس میں وہ اپنی خفت محسوس کرے. ویسے مزاح کے سلسلے میں پہلے آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، لیکن مزاح کا مقصد ہوتا ہے خوش طبعی، سامنے والے کے دل کو خوش کرنا. تو اس کا جو انداز ہے وہ یہ کہ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کوئی ایسی بات جو غلط ہو نہ کہی جائے زبان سے، سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے، وہ اپنی تحقیر سمجھے، اس کو خفت محسوس کرے، ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. ہمارے یہاں تو مذاق جو ہوتا ہے وہ مذاق نہیں ہوتا بلکہ ٹھٹھا ہوتا ہے، یعنی سامنے والے کو لوگوں کے سامنے گویا گرانا، بے عزت کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں، یہ تو بالکل حرام ہے. ایک مسلمان کی تحقیر یا اس کو بے عزت کرنا لوگوں کے سامنے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ ساری چیزیں بھی آپسی تعلقات کے بگاڑ کا ذریعہ ہیں، اسی لیے ان کو خاص طور پر یہاں بیان کیا ہے. ولا تعید ہوں موعدن فتخلف ہوں، اور اپنے بھائی سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرنا جس کی تم خلاف ورزی کرنے والے ہو، یعنی جس وقت وعدہ کر رہے ہو اسی وقت تمہارے دل میں یہ ہے کہ یہ وعدہ ہمیں پورا نہیں کرنا. ایک تو یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت آپ کے دل میں پورا یہ ہے ارادہ عزم ہے کہ میں اس کے مطابق ہی کروں گا، بعد میں حالات ایسے ہوئے، ایسے پیش آئے کہ آپ اپنے اس وعدے کو پورا نہ کر سکے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، معذوری ہے شرعاً. لیکن جہاں وعدہ کر کیا جا رہا اسی وقت دل میں یہ ہے کہ خالی ذرا تفلہ تسلی دے دو، دل خوش کر دو، کہاں اس پر عمل کرنا ہے. یہ چیز بھی آپس کے تعلقات کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے بھی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. تو بہرحال ایسا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آفت میں انشورنس کروا سکتے ہیں، اور اگر اس میں کارخانے کا اور گاڑی کا نقصان ہو تو کلیم لے سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے انشورنس کروایا ہے، کبھی تو قانونی مجبوری کی وجہ سے کرانا پڑا، کرایا کہ بھائی کرایا ہے، اور اب جیسے کہ یہ آفت آئی ہے سیلاب کی وجہ سے دکان کو، کاروبار کو، کارخانے کو نقصان پہنچا، تو اب یہ کلیم کر کے آپ نے جتنی رقم پریمیم کے طور پر اپنی طرف سے بھری ہے اتنی رقم تو آپ اپنی ہونے کی وجہ سے گویا یہ سمجھ رہی ہے کہ واپس مل رہی لے سکتے ہیں، اس سے زائد رقم لینے کی اجازت نہیں ہے اور اس کا استعمال درست نہیں ہے. صلات الحاجت نہ نفل پڑھوانی بھی بتاؤ سر. صلات الحاجت کے لیے جو رکعت نفل کے طور پر پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جو عام دو رکعتیں نفل کی ہیں اسی طرح دو رکعت پڑھی جائے گی، یعنی وہی آپ نفل کی صلات الحاجت کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہیے نہیں اور نماز شروع کریں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورت ملائیے کوئی بھی سورت، اور پھر رکو سجدا کر کے پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے، بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ سورت ملا کر آخر میں سلام پھیر کر کے اب دعا کرنا ہے. اب دعا میں اتنا ہے کہ ایک تو صلاۃ الحاجت کے لیے جو دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس دعا سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس لیے کہ ویسے بھی عام دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اب اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو یاد ہیں، مثلا ثنا کے جو نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی حمد کے کلمات ہیں، سورہ فاتحہ کے شروع کے کلمات وہ بھی اللہ کی حمد کے ہیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ بھی اللہ ہی کی حمد کے لیے ہے. تو اسی طرح کی چیزیں جو اللہ کی حمد سے تعلق رکھنے والی ہیں, جو کلمات احادیث میں آئے ہیں جتنے بھی یاد ہوں, اس طرح اللہ کی حمد ثنا بیان کی. اس کے بعد درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو, درود کے کا ایک سگا یا کئی سگے جو بھی یاد ہوں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ہے اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا هما الا فرجتہ ولا درا الا کشفتہ ولا حاجۃ. یہ الا حاجۃ جب کہے اس وقت اپنی جس حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا دل میں تصور کرے, ولا حاجتا یا لکریدن الا قضیتھا یا ارحم الراحمین. اور پھر اخیر میں بھی درود شریف پڑھ کر کے دعا پوری کر دے. یہ ہے صلاۃ الحاجت کا طریقہ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, تمام رضائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما, محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی نصرت فرما. اے اللہ جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کو گھر عطا فرما, جو بے سہارا ہو چکے ہیں ان کو سہارا عطا فرما. اے اللہ جو اجڑ چکے ہیں ان کو آباد فرما. اے اللہ جن کی دکانیں کاروبار کارخانے اور اے اللہ جن کے معاش اور اے اللہ روزی کے اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں, اے اللہ تمام کے کشادہ برکت والی حلال روزی کے اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے تمام نقصانوں کی اپنے فضل سے تلافی فرما. اے اللہ جو لوگ اس سیلاب کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کو اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈانپ لے, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما. اور اے اللہ جو ان کے پسماندگان میں چھوٹے ہیں ان کی کفالت و کفایت حمایت و حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اسے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, ان کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کو اپنے اپنے اے اللہ زیر اقتدار علاقوں میں شریعت مطہرہ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو جاری کرنے اور شریعت کے نافذ کرنے کے سلسلے میں اجتماعی اور انفرادی طور پر جو جو بھی کوششیں جاری ہیں، اے اللہ ان کو کامیاب فرما، اے اللہ ان کو بہراور فرما، اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك.